خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. رسالة زياد درود السلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفی صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 36 in 36 مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار یعنی 80 times درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے آج 18th شب عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
دیکھا یہ کیا ہے کہ کبھی کہیں سے گزر ہوتا ہے گلی سے گھر کی طرف یا کام کی طرف، تو بعض خواتین کی آوازیں باہر آ رہی ہوتی ہیں اپنے گھروں سے، وہ بھلے بچوں کو چلا رہی ہوتی ہیں یا ماسیوں پہ، بہرحال آواز آتی ہے، کئی موقعوں پہ جلدی سے گزرنا پڑتا ہے اسلامی بھائی کو، تو ایسی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی آوازیں غیر مردوں تک نہ پہنچے بلا ضرورت بلا وجہ. اور یہ جو آپ کیفیت بتا رہے ظاہر بلا وجہ ہی ہے، پھر بچوں پر چیخنا چلانا، بلڈنگ ہوتی ہے تو بالکونی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو پکار رہی ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ بغیر اس کے بھی گزارا ہو جاتا ہے لیکن وہ کر رہی ہوتی ہیں. اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے. عورت چھپانے کی چیز ہے اور عورت کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے. ضرورتاً اگر وہ کوئی کسی نامحرم سے بات کرتی ہے، شریعت نے جہاں اجازتیں دی ہوئی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے خرید و فروخت جائز ہے، تو یہ اگر عورت کوئی چیز خریدنے جاتی ہے شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ، اور وہاں وہ نرم بات نہ کرے جس سے وہ دل کا روگی للچانے کے غیر مرد جو ہے وہ کشش کھائے، ایسا لے جا ہنس ہنس کر اور اس طرح کا انداز نہ ہو، بلکہ وہ نرم سے ہٹ کر لے جاؤ، روکھا سا لے جاؤ جس سے مرد کشش نہ کھائے، تو یوں وہ خرید و فروخت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی پیدا اسی معذور کو دیکھ کر کوئی مذاقن یہ کہے کہ کمپنی فالٹ ہے تو اس پر کیا حکم بنتا ہے؟
جملہ ہے مطلب مبہم سا، کیونکہ اللہ تعالی پر اگر اعتراض ہے یا اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تب تو کافر ہو گیا، اسلام سے اسلام میں رہا ہی نہیں، مرتد ہو گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ میں ایسی خامی ہوتی ہے تو پھر اولاد میں بھی وہ خامی آ جاتی ہے. اب جب تک یہ کہنے والے نے کیا مراد لی ہے، ایک مسلمان پر ایک دم سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ اس پر یہ چسپا کیا جا سکتا ہے کہ اس نے خدا کی توہین کی ہے اور اللہ تعالیٰ پر اس نے ٹون کی ہے، اعتراض کیا ہے. یہ جب تک تاویل نکلتی ہو تو وہی بات کی جائے گی تاویل کی. بہرحال یہ جملہ ہے سخت، دیکھیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نیت سے کہا ہے کسی نے پھر تو اس کو توبہ اور نئے سرے سے مسلمان ہونا ہوگا، کیونکہ وہ اسلام سے نکل گیا، وہ نکاح بھی کیا تھا تو وہ ٹوٹ گیا، نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا. بیعت تھا کسی کا، مرید تھا تو پیر صاحب، اسی پیر صاحب سے بیعت کرے یا جو پیر جامع شرائط سمجھ میں ہے اس سے بیعت کر لے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میرے گردے فیل ہو گئے، مجھے اس بیماری کا کوئی حل اور کچھ روحانی علاج بتائیں، میرے لیے دعا بھی کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا عطا کرے ماہ صیام کے صدقے.
اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. واقعی گردے فیل ہونا بڑی تشویش کی بات ہے مریض کے لیے، بیچارہ اس کا چین اڑ گیا ہوا. لیکن یہ کہ اس میں آدمی گردے فیل ہو جاتے ہیں تو اگر دل پکڑ لے نا تو گزارا ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ڈائلسس والے بھی چل رہے ہوتے ہیں، گزارا ہو رہا ہوتا ہے. اور ٹینشن اگر نہ لے تو، اب یہ کہنا کہ ٹینشن مت لو یہ بھی حل نہیں ہے، ٹینشن تو اندر چڑے گا آئے گا ہی آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ ٹینشن جو ہے نا وہ ریلیز ہوتا رہتا ہے، ہلکا پڑتا رہتا ہے اور بندہ جو ہے نا وہ ایک عادی ہو جاتا ہے تکلیف کا. اللہ کریم آسانی فرما دے، ہمت رکھیے، صبر و ہمت سے کام لیجیے. ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ گردے کی بیماری میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح گردوں کی بیماری کے سبب پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہو یا پیشاب میں جلن اور چبھن ہوتی ہو اور کوئی دوا اثر نہ کرتی ہو، فائدہ نہ کرتی ہو، تو بارش کے پانی پر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح 11 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، اور دن میں 4 بار یعنی صبح ناشتے سے قبل، ظہر کے وقت، عصر کے بعد اور سوتے وقت 3-3 گھونٹ وہ پانی پیئے. ہر بار پینے سے پہلے 7 بار درود ابراہیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردے کی بیماری اور پیشاب کی جلن وغیرہ دور ہو جائے گی. اب رمضان شریف میں روزہ رکھ رہا ہے اور یہ عمل 4 بار رات میں کر لے اپنے حساب سے، رات کے 4 حصے کر کے. بیمار عابد نمی رسالہ ہے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے وہ مل سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے پیج نمبر 31-32 میں نے یہ گردے کی بیماریوں کے لیے کچھ عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گانے باجے کی آواز سننا گناہ ہے، لیکن اگر گھر کے باہر سے آواز آ رہی ہو اور اسپیکر پر گانا لگایا ہو تو کیا اس آواز کے کان میں پڑنے کا بھی ہمیں گناہ ملے گا؟
اس میں ایسا ہے کہ اگر بچنے کی کوئی صورت کر سکتا ہے، جیسے کھڑکیاں بند کر لیں اور جتنا ممکن ہو سکے تو اپنے کان بھی بند کر لے، لیکن ذرا دیر تک اگر گانے بج رہے، شادیاں ہوتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے، خوب کان پڑ تو ذرا بھی ہے، سارا دن تو کان پکڑ کے نہیں بیٹھے گا بےچارا، اور نہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، نہ اس کا کوئی حکم دیا جائے گا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، ارے تو بےچارے تکلیف میں آ جائے گا، ایک بندہ بھاگ جائے گا بےچاری، خواتین کہاں جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ دل سے برا جانے، مگر جتنا آواز سے بچ سکتا ہے تو وہ اتنا بچے، نہ بسوں میں بھی بج ہی رہے ہوتے ہیں تو بس سے کوئی چھلانگ مار کے بھاگے گا نہیں، ہوائی جہاز میں بھی میوزک بجتا ہے، مدینہ جانا ہے میوزک اس میں بھی بجتا ہے، آج فلائٹ میں شاید نہ بجاتے ہوں اور نہ بجاتے رہتے ہیں ہوائی جہازوں میں میوزک، کیا کرے آدمی مجبور ہے. اسی طرح وہ روڈ کی بسوں پر، لمبے روٹ کی بسوں پر یا چھوٹے روٹ کی بسوں پر بھی گانے تو تم دھڑکے سے بج رہے آج کل. تو بہرحال بچنے کا ذہن سائل خوف خدا والے معلوم ہوتے ہیں، جتنا بچ سکے آپ ضرور بچے. اللہ برکت دے گا.
پاپا اس میں ایک پیغام اگر آپ کی طرف سے یہ بھی ملے کہ بعض جو افراد جو اگر چھوٹا سا کوئی ایسا بوتلوں کی دکان تھی تو باہر کریٹ لگاتے ہیں, کوئی ایسا اہتمام کر کے بڑے بڑے اسپیکر لگا دیے, اب یہ احساس نہیں ہوتا اس طرح بجانے والے کو کہ یہ گناہ میرے لیے کتنا بڑا گناہ بن رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ہزارے کا جتنے لوگ سنیں گے ان سننے والوں کا بھی اس کو گناہ ملے گا. مثال کے طور پر 1000 بندوں نے وہ گانے سنے اور سن رہے, تو اب وہ کہ 1000 سننے والوں کو اپنا اپنا گناہ ملے گا اور ان 1000 سننے والوں کا مجموعی طور پر اس کو بھی گناہ ملے گا. یہ 1000 میں نے کہا وہ 1000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ اسی طرح جو گانے بولتے ہیں یہ تو کیا کریں گے یار, ان کا تو مرنے کے بعد بھی چل رہے ہوتے ہیں, ان کی تو برسیاں بھی مناتے ہیں تو انہیں فلم شو کرتے ہیں. نہیں کتنا بدنصیب شعبہ ہے, کتنا مطلب ہے کہ یہ ان کے یہ فلم کی شوٹنگ اور شوق سے یہ نوجوان مرد عورت بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کام کے لیے, نہ جانے اس کام میں پڑھنے کے لیے کتنے کتنے پہلے سے گناہ کرنے پڑتے ہوں گے ان کو, اور رشوتیں دینی پڑتی ہوں گی, کیا کیا کرنا پڑتا ہوگا, پھر یہ کام شوق سے کرتے ہیں, پھر ظاہر موت تو آج نہیں تو کل, کچھ تو جوانی میں ہی مر جاتے ہیں, کچھ بارہ لیا گیا, کچھ 5-15 سال جی لیتے ہیں, لیکن آخر موت تو ہے. تو مرنے کے بعد بھی ان کے مطلب یہ فلمیں گانے وہ چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, کہ کتنا مطلب دیر تک ان کا یہ گناہ جاری رہتا ہے, اور قبر میں خدا جانے کیا ہوتا ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے طلبگار ہیں, ذہن نصیب سب سچی توبہ کر لیں, اور اگر اس طرح کے گانے بازوں کے اور سلسلے ان سے توبہ بھی کریں, اور اگر آپ کے اس طرح کے کلپ وغیرہ چل رہے ہوں تو ایک اور اپنا کلپ بنا لیں جس میں آپ یہ اظہار کریں کہ میں نے توبہ کر لی ہے اپنے اس گناہ سے, تو مہربانی کر کے میرا تعاون کریں. اور جن جن کے پاس میرے گانے بازوں کے کلپ ہیں یا فلموں کے کلپ ہیں یا وہ ڈراموں کے کلپ ہیں تو یہ سب مطلب ڈیلیٹ کر دیں, تو یہ اس طرح آپ کو کوشش کرنی چاہیے, اور اپنے پیج وغیرہ سے سارا نسین منسین یہ بالکل ایک بھی سیمپل بھی نہیں رکھنا ہے. اس کا سیمپل اس لیے رکھنا ہے کہ کل جا کر پھر اس کو آپ وائرل کریں, تو یہ تو رکھنا ہے, گناہ کو تو بالکل ایسا مٹانا ہے کہ بس کاش ہمارے اعمال نامے سے مٹ ہی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری عمر 12 سال ہے, میرا والد باون کلو ہے,
میں
ایک دن بہت زیادہ نسخہ
بتا جس سے میرا وزن کم ہو جائے. 12 سال کی عمر 52 کے جی وزن, یہ بیچارہ یہ جا رہی ہے, یہ مرض بھی ہے ویسے, ہر ایک کو یہ نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس لیے یہ وزن بڑھ جاتا ہے, کئی ایسے جو پیٹ بھر کے کیا وہ دن میں 10 بار کھاتے ہوں گے لیکن وہی دبلے پتلے رہتے ہیں, پیٹ بھلے ان کا مطلب پناہ مانگتا ہو لیکن یہ کہ وہ بدن موٹا نہیں ہوتا. تو یہ کہ کسی کا بدن موٹا ہو تو اس میں ہنسنا بھی نہیں چاہیے, بھلے کھا کھا کے وہ موٹا ہو گیا ہو بالفرض, تو بھی ہنسنا مذاق اڑانا دلازاری کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ کسی کی دلازاری تو گناہ ہے نا. مسلمان بےچارا مطلب ہو گیا, اللہ اس کو شفا دے. موٹاپا ایک مرض ہے جو دیگر کئی امراض کا سبب بنتا بھی, چونکہ ان کی عمر چھوٹی ہے تو شاید دیگر امراض ان کو ہو سکتا ہے تنگ نہ کرتے ہوں, لیکن یہ کہ کرتے بھی ہوں ہو سکتا ہے. اس کے لیے وزن کم کرنے کا طریقہ یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے جس کے صرف 16 پیج ہیں, یہ پڑھ بھی لیجئے, یہ چند منٹ میں میرا خیال ہے 10-12 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو علم کا بہت سارا خزانہ آئے گا, علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. یہ دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ میں رکھا ہے وزن کم کرنے کا نسخہ, ہاں ماشاءاللہ جذبہ ہے نا, کیونکہ مطلب اللہ کرے کہ آپ کا بھی وزن کم ہو جائے, آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو مایوسی نہیں ہے. اگر سیریس لینا بندہ اپنے اوپر کہ مجھے وزن کم کر رہا ہے اور وہ جدوجہد کرے تو انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن اس طرح کا کام ہے نا ایکچولی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے، پہلے کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا لینے چاہیے تاکہ بند اس کے مطابق وہ ایک پروپر طریقے سے وزن کم کرے، اور مہینے میں 4-5 کے جی وزن کم کرنا چاہیے۔ ایک دم جذبات میں آ کر آپ نے ایک مہینے میں 50 یعنی کہ سمجھو کہ 100 کے جی وزن ہے اور ایک مہینے میں 70 پر آ گئے 80 پر آ گئے، تو ایسا نہ ہو کہ کمزوری ہو جائے۔ بھلے دیکھنے میں آپ بھی تگڑے نظر آ رہے ہیں، کمزوری تو اندر ہوتی ہے نا، جسم سے کمزوری تھوڑی ہوتی ہے، جسم سے بھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ موٹا دیکھ کے ڈرنا نہیں، پتلا دیکھ کے لڑنا نہیں۔ کہ پتلا بہت پھرتی والا ہے، میں دیکھ کے پتلے کہ بالکل، یعنی کہ بالکل ایسے ہڈی ہوتے ویسے چاندار، یعنی کہ ان کو آدمی یعنی کہ اگر وہ پکڑ لے تو چھڑا نہیں سکتے، میرے دیکھے اور گرا بھی نہیں سکتا، وہ ایسے مضبوط ہڈی کے ہوتے۔ تو یوں یہ کہاوت ہے وارل، تو ضروری نہیں کہ یہ درست بھی ہو۔ تو وزن سب کو اپنا وہ معتدل رکھنا چاہیے درمیانہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کرے گا رسالہ پڑھیں گے اس میں آپ کو نسخہ ملے گا، پھر چاہیں تو آپ بے شک ڈاکٹر سے مشورہ کر بھی لیں، اور اگر 4-5 کے جی ہی گرا رہے ہیں آپ تو شاید اتنا پرابلم نہیں ہوگا آپ کو۔
بابا یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ جس کا وزن جیسے بڑھ گیا تو اب ہر دوسرا ملنے والا اس کو کوئی نہ کوئی مشورے دے رہا ہوتا ہے، یار وزن اتنا زیادہ کم کرو، وہ بول کے شاید کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایسوں کے لیے کیا مدنی پھول دیں گے؟
اس میں تو میں بھی ہر ایک کو نہیں بولتا، کم بولتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پھر ہم کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، بار بار اس کا وزن ہی کم کرتے رہیں گے تو پھر یہ ایسا نہ ہو کہ ہم کو دیکھ کر گلی بدل لے۔ بھیا کہوں، ہر ایک بولتا بھی نہیں ہوگا، اتنا کسی کو شور نہیں ہوتا، سمجھ بھی نہیں پڑتی، سمجھے، تو نہ ان کو طریقہ آتا ہوتا ہے کہ وزن کیسے کم ہو۔ لیکن بہرحال بعضوں کا مزاج یہ ہوتا ہوگا جو بولتے ہوں گے وزن کم کرو، وزن کم کرنا یہ ایک ہے، مطلب اس میں پہلے نفس کا وزن کم کرنا پڑے گا۔ اب نفس بولے گا پائے کھانے ہیں، سموسے کے بغیر افطار نہیں ہوگا، پکوڑے بھی چاہیے تو وزن کا کم ہوگا، تو اس میں یہ سب چھوڑنے پڑتے ہیں، تو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر وزن کم ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ نماز اور دیگر عبادات کا معاملہ ہو یا اللہ پاک کی راہ میں حج کرنے کا، ہم لوگ ریا کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟
بس جس چیز سے بچنا ہو اس کی معلومات ہو، اس کی ہلاکت خیزیاں پتہ ہو، تو ریا یہ بھی تباہ کار ہے، اور ریا ہوتا ہے عبادت میں، یعنی عبادت میں ریا کی تعریف یہ، یعنی کہ عبادت سے مقصود عبادت کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس کی وجہ سے مجھے شہرت ملے گی یا کسی کے بھی دل میں میری عزت بڑھے گی، میرا مقام بڑھے گا، میرا احترام بڑھے گا، یا یہ مقصد ہو کہ مجھے مال ملے گا، مال کے اصول کے لیے عبادت کرے، تو یہ ہے ریا، اور یہ اس کے سخت عذابات ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہی ہے ریاکاری، تو یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یعنی جو اس طرح لوگوں کے دکھانے کے لیے جو یعنی ریا کرے گا اپنے عمل میں، تو قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے اس طرح پکارا جائے گا، او دھوکے باز، او ریاکار، او مکار، یعنی اس القاب سے اس کو پکارا جائے گا۔ تو اب یعنی کہ یہاں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا ایسی ظاہر ہے کہ وہ برائیاں بھری ہوتی ہیں، تو اب اگر یوں ہمارے کو کوئی پکار کر بولے اس طرح کا کوئی لفظ، ہے نا، ہم کو کتنا شرم آئے گی، کتنی شرمندگی ہوگی، اور کیسی بیزاری ہوگی کہ وہ میری یہ پول کھل گیا میرا، اور جو پکارنے والا ہے وہ ایسا پاورفل ہے کہ ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، تو کتنی ندامت و شرمندگی ہوگی. تو دنیا کی مثالیں تو یہاں تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یار یہ جھوٹا الزام ہے فلاں ہے، قیامت کے دن تو جھوٹ بھی نہیں ہے نا، تو کتنی ندامت اہل محشر کے سامنے ہوگی. جو جاننے والے عزت کرتے تھے کہ ماشاء اللہ داڑھی والا ہے، امامے والا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، ان کے سامنے جب پول کھلے گا ریاکار کا تو کتنی رسوائی ہوگی. اچھا یہ ہم لوگوں سے ہماری مطلب ہمارے دلوں میں مطلب اپنا احترام ڈال رہا تھا، اللہ کے لیے عبادت نہیں تھی اس کی، یہ ریاکار تھا، کتنی رسوائی ہوگی. اس وقت بھی جیسے کہ ہم جیسے کوئی عمل کرے اچھا اور ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ کوئی ہم کو ریاکار سمجھ رہا ہے تو کتنا صدمہ ہو. اور جب ہم ہوں ہی ریاکار تب بھی کوئی ہمیں ریاکاری کا اس کو پتا چل جائے تو کتنا صدمہ ہو، اور وہ کتنا بدظن ہوگا اگر اس کو پتا چل جائے گا یہ تو دکھانے کے لیے کر رہا ہے عمل. اچھا رجب، شعبان، رمضان، تین مہینے کے روزے رکھتا ہے اور اس کا یہ بولتا پھرتا ہے میں تو اتنے روزے رکھتا ہوں، تو کتنا امپریشن خراب پڑے گا جو اگر اس ان مسائل کو سمجھتا ہو اور اس کی نیت ریا کی ہو. ہم حکم نہیں لگائیں گے کوئی سا بولے گا تو کہ یہ ریا کار ہے، لیکن رسک میں تو کھیل رہا ہے نا، وہ رسک میں چل رہا ہے. اس طرح بولنے سے ریا کاری سے بچنا ہے تو دشوار. نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک جہنم ایک وادی ہے جسے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اللہ پاک نے یہ وادی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کیے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ کے گھر کے حاجی اور رائے خدا میں نکلنے والے ہوں گے. ریاکار کے لیے کتنے سخت، یہ تو ایک روایت ہے، اور بھی روایت ہے کہ بہت مطلب یعنی کہ سخت معاملہ ہے ریا کا، اور بچنا بڑا مشکل ہے کہ ریاکاری جو ہے یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ دھیمی چال کے ساتھ یہ عمل میں داخل ہو جاتی ہے. کہ بندے کو کانوں کان پتہ نہیں چلتا کر وہ ریا ہوتا ہے، اور اس کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ یہ بھی ریا ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ بھی بڑی آزمائش ہے. اور جس کو پتا ہوتا ہے بچنا اس کے لیے بھی ہے تو دشوار. اللہ کریم مدد کرے ہماری اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی سعادت بخشے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا سا عمل بھی بہت ہے، اور ریا کے ساتھ پہاڑوں جتنا عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محسن شیخ ہے، میں ہیئر سلون کا کام کرتا ہوں. میرا یہ سوال ہے، جو آج کل ہم یہ اسٹائلش خط وغیرہ جو بناتے ہیں تو یہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
اللہ اللہ، یہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے. تو اب جو ہیئر سلون کا کام کرتے ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ نہ وہ داڑھی منڈے نہ ایک مٹھی سے چھوٹی کسی کی کاٹے، کہ اس کی اجرت ان کے حق میں خبیث ہوگی، نہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے. تو اب یہ پھر مزید یہ تراش خراش جو ہیئر کیا بولا اسٹائلش یہ بناتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، تو یہ سب اضافی ہیں. ایک مٹھی سے تو کم کر ہی دیے، پھر مزید اس کی پتہ نہیں کیا کیا وہ تو ڈیزائننگ یہ لوگ کرتے ہیں. تو بارہ لیے کہ ایک مٹھی سے کم کرنا یہ بھی حرام. تو اب یہ کہ آمدنی دیکھ لیجیے، اپنی آمدنی خراب ہو رہی ہے، گندی ہو رہی ہے. حلال روزی کی اللہ توفیق دے. بعض ایسے ہیں ہیئر ڈریسر کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے یا مدنی چینل پر سن کر ان کو جذبہ ملا اور انہوں نے دکان پر لگا دیا کہ یہاں داڑھی نہ چھوٹی کریں گے نہ منڈیں گے. دیگر بالوں کی وہ بال جو ہے وہ جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں زلفے نہیں رکھتے تب بھی وہ چھوٹے بال کرنا گناہ نہیں ہے جائز ہے تو اس کی اجرت بھی جائز ہے. داڑھی کا مسئلہ زیادہ سخت ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ ہے کہ کافی بزرگ ایسے ہیں جن کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ رحمت اللہ تعالی علیہ لگتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اللہ تعالی ان سے راضی ہو, دعائیہ جملہ تو اولیاء کرام کے ساتھ بھی لگا سکتے, صحابہ کرام کے ساتھ تو لگاتے ہی ہیں اور ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں لگاتے, اور اولیاء کرام کے ساتھ دونوں لگاتے ہیں, دونوں جائز ہے. البتہ اس میں بعض اوقات یہ کہ اشتباہ کی شبہ کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ صحابی ہیں یا کوئی ولی اللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جیسے غوث العظم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں تو یہاں شبہ نہیں ہوتا کہ یہ مشہور ہے کہ غوث پاک ہیں اولیاء کرام میں سے, صحابہ کرام میں سے نہیں ہے. تو جو زیادہ مشہور نہیں ہے نا ان پہ شبہ ہوتا ہے, جیسے تابعین کرام ہیں ان کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے سے شبہ ہوتا ہے. ہے جائز بالکل. تو ہم اپنی کتابوں میں المدینۃ العلمیہ کی کتابوں میں بھی یہ ہم نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے, اولیاء کرام تابعین کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا جائے تاکہ امتیاز ہو جائے. شرن جائز ہے کسی ولی اللہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, ہم نے ایسا کیا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک بڑا عجیب سوال آیا ایس ایم ایس کے ذریعے. بعض لوگ لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو پلنگ نہیں لیتے, اور لڑکی کی شادی ہو تو جہیز میں پلنگ نہیں دیتے کہ اگر پلنگ دیں گے تو کوئی آفت آ جائے گی, اس کی شریعت میں کیا حکم ہے؟
تو جتنے یہ پلنگوں والے ہیں جو لیتے دیتے ہیں سب آفت زدہ ہیں, اور یہ سب سکھی ہیں جو پلنگ کا لین دین نہیں کرتے, تو یہ سب وسوسے ہیں اور غلط چلا آ رہا ہوگا رسم, اور میں پہلی بار سنا یہ. تو پلنگ دینا لینا یہ کوئی لازمی نہیں ہے, لیکن اس وجہ سے نہ لینا یا لینا تب بھی یہ وجہ سمجھنا کہ بھائی آفت, تو یہ تو شاید بدشگونی میں آئے گا کیا ہوگا, ہے نا؟ یہ بدشگونی اگر ہے یہ کہ بدشگونی کی وجہ سے نہیں لے رہا تو ناجائز ہے, گناہگار ہے. نہ لے تب بھی گناہگار ہے, جبکہ یہ بدشگونی سمجھتا ہے کہ یہ اس سے پلنگ سے آفت آتی ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پلنگ پر سونا بھی جائز ہے اور جہیز میں بھی لینا دینا یہ جائز ہے, 100% جائز ہے, جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو شرعی ممانعت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ذہن میں وسوسے بہت آتے ہیں, ذہن حاضر نہیں رہتا, اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. اور گھر میں بچوں کی امی کی طبیعت علیل ہے, ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بچہ الٹا ہے پیٹ میں, تو دعا فرما دیں اور کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں.
وسوسے اور ان کا علاج, ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, بڑا پیارا رسالہ ہے, یہ تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. وسوسوں سے کون بچا ہوا ہے, تو انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا اس کا. جب بھی وسوسے آئیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کے دور کرنے کا کہ الٹے ہاتھ کی طرف, الٹے شولڈر کی طرف, کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھک 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 اس طرح کر دیں. تو یہ اب جیسے مسجد کے علاوہ اور لوگ بھی نہیں ہیں جو کسی کو اس سے تکلیف ہو, تو بھلے تھوڑا سا معمولی سا تھوک بھی اڑ جائے تو بھی حرج نہیں ہے. تو اس سے یہ کہ وہ تھوک شیطان کے منہ پہ پڑتا ہے اور شیطان اس سے ذلیل ہوتا ہے, جیسے جنہیں بولے اس کے تو منہ پہ تھوک منہ میں, بلکہ اس کے منہ پر تو تھوکو بھی نہیں. اس طرح کے یعنی کہ محاورے ہیں ہمارے یہاں جو سامنے والے کی تذلیل کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے, توہین کے لیے بولے جاتے ہیں. تو شیطان کے منہ پر تھوک پڑتا ہے تو یہ بھاگتا ہے, ذلیل ہوتا ہے, اور یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ وسوسے کا ایک علاج ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا بچہ الٹا ہے, یہ جو بچہ الٹا ہے تو پیٹ میں اس کا علاج زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پیج نمبر 26 پر ہے، علاج نمبر 17۔ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی یعنی شروع کے 5 آیات 3 بار پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار، درود شریف بھی پڑھ لیجئے، ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، پھر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، وقتاً فوقتاً ان آیات مبارکہ کا ورد کیجئے یعنی پڑھتے رہے۔ اسلامی بہن نہ پڑھ سکے تو کوئی اور پڑھ کر دم کر کے پلا سکتا ہے، انشاءاللہ عزوجل درد ذہن یعنی ولادت کی تکلیف میں آرام ملے گا، اگر بچہ ٹیڑھا ہو تو وہ بھی سیدھا ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ مدت علاج تا حصول مراد۔ ایک اور بھی علاج ہے، یا قویو 100 بار پڑھ کر حاملہ اپنے پیٹ پر دم کرتی رہے، انشاءاللہ عز و جل بچہ سیدھا ہو جائے گا اور آپریشن کی ضرورت نہ رہے گی۔ ایک اور بھی علاج لکھا ہے، روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کرے گی تو اس کی برکتیں انشاءاللہ خود ہی دیکھ لے گی، درد ذہن میں راحت اور اللہ پاک کی رحمت سے ولادت میں سہولت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امام صاحب جمعے کے دن بیٹھتے ہیں خود دو خطبوں کے درمیان، یہ کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔
یہ اس لیے بیٹھتے ہیں خطیب صاحب کہ سنت ہے، بیٹھنا چاہیے اور سنت میں عظمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے گناہ اللہ پاک معاف کر دے؟ ارشاد فرمائے۔
کبیرہ گناہ کے 7 سے لے کر 700 قسمیں مختلف، یعنی کہ روایتیں بھی ہیں، بزرگوں نے گنتی بھی کی ہے، علماء نے، تو وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ مکتبۃ المدینہ نے 2 جلدوں میں شائع کیا ہے، غالباً اس میں 700 سے اوپر کبیرہ گناہ وہ جس پر جہنم کی وعید اور لعنت آئی ہے، یہ اس طرح کی تعریف آتے ہیں اس کی کہ کبیرہ گناہ اس کو بولتے ہیں کہ جس پر جہنم کے عذاب کا تذکرہ حدیث میں کہ یہ عذاب ہوگا یا اس پر لعنت کی گئی اس گناہ کے کرنے والے پر، یعنی ایک تعریف یہ بھی سمجھو۔ اور صغیرہ گناہ نے چھوٹے گناہ پر بھی جہنم کے عذاب کی حقداری تو ہے، اور پھر یہ کہ یہ ایک اصول ہے کہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کیا تو اب یہ سخت کبیرہ ہو گیا، اشد کبیرہ نے بہت سخت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ سے بھی بچائے، بڑے گناہ سے بھی بچائے،
آمین،
اور چھوٹے کو بڑا سمجھنے سے بھی بچائے،
آمین۔
اللہ کی نافرمانی چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہی بڑی ہے، اسے ڈرے ہی ڈرے بندہ کہ چاہے مطلب وہ ماچس کی تیلی گوڈاؤن میں ڈال دو تب بھی آگ لگ سکتی ہے، چنگاری ڈال دو تب بھی آگ لگے گی، جلتی سگریٹ ڈال دیتے ہیں آگ لگ جاتی ہے بعض اوقات، اور یہ پیٹرول پمپ ادھر ادھر لکھا بھی ہوتا ہے نو اسموکنگ، تمباکو نوشی منع ہے، تو یہاں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ معمولی چنگاری سے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک فطرہ آدھا آدھا دو جگہ دے سکتے ہیں؟
بہار شریعت حصہ پنجم پیج نمبر 940، یہ ولیوم نمبر 1 پیج نمبر 940، ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے، یوں ہی ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے، اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں، انہیں مکس ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سوال میرا یہ ہے کہ کسی پر سجدہ تلاوت بہت زیادہ ہوں، کیونکہ کچھ عرصے سے وہ قرآن پڑھ رہا ہو اور اس کو یاد نہ ہو کہ مجھے مجھ پر سجدہ تلاوت کتنے واجب ہو چکے ہیں، تو اس کو پھر کیسے سجدے ادا کرنے چاہیے؟
ذہن غالب کرے، یعنی خوب سوچے 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 خیال غالب کرے، کتنے ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں، 50 ہو سکتے ہیں، 100 ہو سکتے ہیں، جہاں مطلب آپ کا ذہن جمے اتنے کر لیں واجب ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ جہاں ذہن جمے وہ کرنا ہے کہ 80 تھے یا 100 تھے, 80 تھے یا 100 تھے, پھر 100 پر ڈن کریں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
حضرت صدیق بھی
جنتی جنتی,
حضرت فاروق بھی
جنتی جنتی,
حضرت عثمان بھی
جنتی جنتی,
حضرت مولا علی
جنتی جنتی,
حسن اور حسین بھی
جنتی جنتی,
چار یاران نبی
جنتی جنتی,
چار یاران نبی
جنتی جنتی,
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی
جنتی جنت
جنتی.
سوتیلی ماں کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں؟
عمرہ تو کر ہو جائے گا, وہ اصل سفر کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, تو یہاں سوتیلی ماں محرم تو ہو گئی.
اگر والد کا انتقال ہو جائے تو؟
تو جو والد کا بیٹا ہے نا, تو یہ سوتیلی ماں اور امت مسارت کے تحت یہ اس کی مطلب ہے کہ محرمہ بن
محرم آ رہی.
ہاں تو اس سے سفر جائز ہے اس کے ساتھ, شرعی سفر, اور کوئی وجہ نہ ہو نہ کرنے کی, نہ قابل اطمینان ہو وہ بیٹا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے, اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں نکاح کروائے تو کیا اس کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے؟
مقام جتنا عظمت والا ہوگا اتنی فضیلت ہونا تو سمجھ میں آتا ہی ہے. مسجد نبوی میں اگر اس لیے کرتا ہے کہ وہ متبرک جگہ ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ کرتا ہے, تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی. واوا کروانے کے لیے کرتا ہے کہ بتایا مسجد نبوی میں نکاح ہوا ہے, یہ پھر اس کے نصیب جو اس کو ملے. انما الاعمال بالنیات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال آیا ہے, قبر بنانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی سنت کے مطابق قبر نہ بنوائے تو کیا قبر بنانے یا بنوانے والا گناہگار ہوگا؟
اللہ اللہ, تو تفصیل ہے اس میں کہ کون سی سنت چھوڑی, اور سنت موقع چھوڑی تو برا کیا, اور ویسے کوئی سنت جو موقع نہیں ہے تو اس میں برا بھی نہ کیا, تو کئی سنتیں ہوتی ہیں نا. تو اب یہ کہ قبر, اصل شریعت کے مطابق قبریں بن بہت کم رہی ہیں, یعنی کم از کم یعنی کہ آدھے قد جتنی چوڑائی بھی ہو اور اونچائی بھی ہو قبر کی, بن جو بھی میت ہے اس کے آدھے قد کی چوڑائی, آدھے قد کم از کم اونچائی, اور پورے قد کی اونچائی ہو تو اور اچھا ہے. تو یہ تو اس طرح کی بن نہیں رہی قبریں, اور یہ جو کر رہے ہیں کہ مطلب وہ زمین پر رکھ کر یا معمولی سا گڑا تھوڑا سا کھود کے اس پہ رکھ کے پھر چاروں طرف دیواریں بنا رہے, یہ سب ناجائز ہے, ایسا کرنا ناجائز ہے. اب یہ چل پڑا ہے ٹرینڈ, اس کو ختم کرنا چاہیے, اس میں بہت خرابیاں. یہ بارشوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا, اینٹ نکل جاتی ہوگی, بلی چلی جاتی ہوگی, کتا گھس جاتا ہوگا, اور کیا کیا کرتا ہوگا اندر. قبر اوپر سے جو یہ بنتی ہے نا قبریں پراپر جو شریعت کے مطابق, اس میں کتا بلی نہیں جا سکتے, اتنی وہ پیکنگ ہوتی ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بچوں کے کپڑے وغیرہ جو خریدتے ہیں اس پہ کارٹون بنے ہوتے ہیں, یا اگر کچھ کھلونے وغیرہ بھی خریدتے ہیں کارٹون وغیرہ بنے ہوتے ہیں اس پہ, تو اس سے بھائی نماز ہو جاتی ہے؟ یہ رکھے ہوتے ہیں سامنے تو
تعظیم کی جگہ تو نہیں ہے نا, ان کے بچوں کے کپڑوں پر ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایسا جاندار کے جن جو ممانعت ہے, زی روح جس میں روح ہوتی ہے. بعض کارٹون تو بالکل کوئی اس کا سر پیر ہوتا ہی نہیں ہے, یعنی ایسا جاندار کا وجود ہی ہوتا نہیں ہے. جیسے جنات بناتے ہیں, جن کا وہ کس نے دیکھا جن وہ بنایا, تو یہ ایسے ہی خوفناک شکل بنا دیتے ہیں. تو ایسا جاندار دنیا میں پایا تو نہیں جاتا. تو بہرحال اگر کوئی ایسا جاندار ہے, زیرو کی تصویر ہے, بند آدمی کی تصویر ہے جسے, اور وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں بچہ کھیل رہا ہے, اس میں چونکہ وہ تعظیم کی جگہ اس کے حق میں نہیں ہے جو نماز پڑھ رہا ہے.
جو شرائط ہیں جد الامتار میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں جو دارالفتار سنت سے اس پہ فتویٰ ہے وہ یہ کہ جس میں تصویر پورے قد کی ہو اور سامنے تعظیم کے ساتھ رکھی ہو تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے. تو عمومی طور پہ جو بچے اس طرح کے کارٹون وغیرہ والے پہنتے ہیں اس کی اپنی نوعیت الگ چیز ہے, لیکن وہ تعظیم کے ساتھ عام طور پہ رکھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح کھلونے بھی بکھرے پڑے ہوتے ہیں, تعظیم کے ساتھ عام طور پہ نہیں ہوتے اور پورے قد کے بھی عمومی طور پہ نہیں ہوتے. تو ہونا نہیں چاہیے, بہتر تو یہی ہے, لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی.
شو کیس میں سجا کر رکھا ہے وہ تعظیم کی جگہ.
ایک سوشل میڈیا سے سوال آیا ہے, کامران عزیز بھائی پوچھ رہے ہیں آج آپ نے جو امامہ پہنا ہے اس میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, سوال یہ ہے کیا اس کلر کا امامہ شریف سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی پہنا تھا؟
اب یار اس میں شیڈ اتنے ہوتے ہیں کہ کچھ کہہ نہیں سکتے, اللہ بہتر جانے.
میری دکان ہے, بندہ آتا ہے وہ گیس بھرواتا ہے, وہ کہتے ہیں 1000 روپے کی بھر دو, ہم 1000 کی بھر دیتے ہیں, پیسے بھی 1000 لیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں 1200 کا بل بنا کے دو, ہم نے مالک سے 1200 لینے ہیں, اگر ہم اسے نہیں بنا کے دیتے وہ پھر دوبارہ ہماری دکان پہ نہیں آتا.
یہ تو گناہ ہے کہ وہ 1000 کا مال دیا اور 1200 کا اس کو بل بنا کر دیں, تو ظاہر ہے کہ وہ 200 روپے وہاں سے لے گا, یا جو رقم لیا اس میں 200 بچا لے گا. یہ گناہ پر مدد کرنا ہے اور جھوٹ بھی ہے کہ آپ نے دیا 1000 کا تو 1200 لکھ کر دیں گے, تو یہ جھوٹ تو ہوا, اور گناہ پر مدد کرنا بھی ہوا, تو یہ گناہ کا کام ہے. گاہک بھلے چلا جائے, جو قسمت میں روزی ہے وہ نہیں چلی جائے گی, وہ آپ کو مل کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال میرا یہ ہے کہ آج سے کوئی 2-4 دن پہلے میں جا رہا تھا اسلام آباد, اور میرا سفر تھا بائی ایئر, یعنی میں ہوائی جہاز میں جا رہا تھا, میرا روزہ بھی تھا. تو غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے ہی ہم ادھر سے اڑان بھری ہم نے, اور آدھے پونے گھنٹے بعد جو ہے نا وہ تقریباً کوئی اناؤنسمنٹ رہی کہ جو نا وہ آپ کے جو نا وہ مقامی وقت مطابق روزہ جو ہے وہ آپ افطار کریں, جبکہ مجھے جہاز میں صاف نظر آ رہا تھا, جب میں نے بائیں طرف کھڑکی سے دیکھا تو سورج آدھا اندر تھا باہر تھا. گزارش یہ ہے کہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے.
افطار تو نہیں ہو سکتا جب تک سورج ڈوب نہ جائے, اور جہاں جو مقام ہے اس مقام کا اعتبار ہے کہ جہاں سورج ڈوب جائے گا تو افطار ہوگا. یہ ہوتا ہے سفر میں, میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ اندھیرا ہو گیا اور ہوائی جہاز جا رہا ہے پھر ایک دم اجالا ہو گیا, میں نے نوٹ کیا ہے شام کے وقت مغرب کے وقت.
اس کے اندر ایک احتیاط یہ ہوتی ہے کہ زمین کا ٹائم عام طور پر شائع ہوتا ہے کہ زمین کا ٹائم یہ ہے, جتنی جتنی اونچائی ہوتی جائے گی غروب کا جو وقت ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور یہ تو جہاز تو جو ہے وہ 11000 فٹ کی بلندی پر سفر کرتا ہے, تو ممکن انہوں نے زمین کا ٹائم بتایا ہو تو یہ تو غلط ہوا ہے.
ظاہر ہے کہ یہ ان پر بھروسہ نہ کیا جائے, علماء سے مشورہ کر کے کہ میں سفر کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے, یہ سب ترکیب ہو. غروب آفتاب جو سورج ڈوب جائے گا نا وہ چاروں طرف اندھیرا چھا جائے گا, آہستہ آہستہ ایسا ماحول بن جائے گا کہ اطمینان ہو جائے گا کہ سورج ڈوب گیا ہے. جب تک اطمینان نہ ہو افطار نہ کرے, مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے وہ بھی اطمینان پر ہی پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ روزے میں داڑھ نکل رہی ہو, یعنی آدھی یعنی کہ ہل رہی ہو داڑھ اور آدھی رکی ہوئی ہو, تو کیا روزے کی حالت میں ڈاکٹر سے جا کے نکلوا سکتے ہیں داڑھ سے؟ روزے میں کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ براہ مہربانی میری اصلاح کیجیے.
یہ ہے کہ نکلوا تو سکتے ہیں, مگر یہ کہ خون اگر حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اگر اس طرح نکلوا لیں گے خون حلق میں نہ جائے, اور وہاں جو ہے وہ چونکہ ڈاکٹر اس دوران پانی وغیرہ بھی ڈالتا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ حلق میں جانے کا خطرہ رہے گا.
کیا اس میں یہ مشورہ نہ دیا جائے کہ بہتر یہ کہ تراویح کے افطار کے بعد جو ہے وہ یہ کام کر لیں؟
ہاں اگر ایمرجنسی کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو ذرا افطاری بعد ہی ہو جائے تو مدینہ.
یا سیدی عرض ہے, اگر کسی کی والدہ کا انتقال عید سے تقریباً 4 ماہ پہلے ہوا ہو تو کیا وہ اپنے چھوٹے بچوں کو عید کے لیے نئے کپڑے وغیرہ دلوا سکتا ہے یا نہیں؟
سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے, تو 4 ماہ تو کیا, اگر ایک ہفتے بعد بھی اگر عید آ گئی یا کوئی ایسا دن آ گیا تو وہ نئے کپڑے وغیرہ سلائے جا سکتے ہیں، شرن کوئی حرج نہیں ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ماں اور بیٹا جو ہے نا وہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور والد ان کے نا فوت ہو گئے ہیں رمضان سے 10 دن پہلے، تو وہ اپنا حج پر عدت کریں گی یا حج پر جائیں، یہ سوال۔
اللہ اللہ، عدت واجب ہے اور عدت اس نے پوری کرنی ہے، حج پہ نہ جائے۔
میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جماعت کے ساتھ جو ہے وتر بڑھا رہے ہیں، وہ دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، پیچھے سے کافی سارے نمازیوں نے جو ہے ان کو لقمہ دیا لیکن وہ واپس نہیں آئے، لیکن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا جو انہوں نے لقمہ دیا ان کی سب کی نماز ٹوٹ گئی، وہ دوبارہ سے ادا کریں گے؟ مہربانی کر کے جواب ارشاد فرما دیں۔
یعنی اتنا جھک گئے تھے کہ ہاتھ بڑھانے سے گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو یہ رکوع کی ادنا ایک کیفیت ہے، تو اب یہ رکوع میں جانا ہو گیا، ابھی امام نے یوں کیا اور فوراً لقمہ دے دیا کہ ابھی وہ رکوع کی حد تک جھکنے نہ پایا تھا، تب تو بچت کی صورت ہے، وہ اتنا جھک گیا تھا کہ ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنے تک پہنچ جاتا، تو یہ رکوع میں امام پہنچ گیا، اور اب اگر یہ لقمہ دیا تو چونکہ یہ لقمہ بے موقع ہے تو اس لیے جس نے لقمہ دیا اس کی نماز ٹوٹ گئی، ان کو وتر دوبارہ پڑھنے ہوں گے۔ اگر امام صاحب ان کا لقمہ لے لیتے تو امام صاحب کی بھی ٹوٹ جاتی، تو پھر یہ کہ جنہوں نے لقمے نہیں دیے ان کی بھی نماز ٹوٹ جاتی، جو بھی ان کے ساتھ جماعت میں شامل تھے سب کی ٹوٹ جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سگے اتار زبیر رضا اتاری فیضان مدینہ اکاڑا سے، میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر مسجد میں پیسے وغیرہ پڑے ہوں کیا اسے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ سکتے ہیں یا مسجد کے گلے میں ڈال سکتے ہیں؟
ہے تو لقطہ، اور آسانی اسی میں کہ بندہ اٹھائے نہیں جبکہ اس کے کوئی غصب ہونے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو، ورنہ پھر یہ کہ اس کی تشہیر کرے۔ اب اعتکاف کے دنوں میں نماز کے اوقات کے علاوہ اگر پیسے ملتے تو یہ گنتی کے معتکفین ہوتے ہیں، ہر مسجد میں کوئی ہزاروں کی تعداد معتکف ہوتے نہیں ہیں، تو یوں مطلب یہ ہے کہ معتکفین سے معلومات کی جا سکتی ہے کہ کس کے پیسے ہیں، اس میں بھی احتیاط کی جائے گا بھائی کسی کے کوئی اگر رقم گری ہے تو تعداد بتا کر کوئی علامت دے کر وہ لے لے، ورنہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بول دے میری ہے رقم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد معین رضا جامعۃ المدینہ فضان مہر علی جی 11 مرکز اسلام آباد سے آپ کی بارگاہ میں ایک ماہ کا رمضان اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا باپا جان کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جس طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو کیا جو آج کل موبائل میں ایک ایپ ہے قرآن پاک کے نام سے، تو کیا اس کو پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جو آپ عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو نہیں ہے منہ زبانی یاد ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی قرآن کریم تھامے ہوئے اور دوسرا بے وضو ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے اور صفحے بھی وہی گھما رہا ہے جس با وضو نے اس کو تھام کر رکھا ہے، تو پڑھنے والے پر تو کچھ بھی نہیں، تو پڑھنا بے وضو جائز ہے۔ اسی طرح وہ موبائل میں بھی اگر پڑھتا ہے تو بے وضو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں آیتوں پر چھونا جو ہے نا یہ منع ہے، اس میں علماء کے اقوال الگ الگ ہے تو بچنا بہتر ہے۔
یعنی یہ کہ قرآن پاک کا جو نسخہ ہے جو کتابی نسخہ ہے اسے جو ہے نہیں چھو سکتے بے وضو، اگر کاغذ پہ آیت کوئی لکھی ہوئی یا چھپی ہوئی تو اسے نہیں چھو سکتے، البتہ اگر موبائل وغیرہ پہ یا لیپ ٹاپ وغیرہ پہ کہیں ہے تو اسے پھر چھونے میں احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔
اور کاغذ پر آیت لکھی ہوئی ہے اور اس میں اگر کوئی اور زبان میں جسے ترجمے کے علاوہ اور کچھ عبارتیں بھی لکھی ہوتی ہیں نا کتابوں میں، تو اس کاغذ کو قرآن کریم کی آیت اور ترجمہ عین اس پر تو بے وضو نہیں چھو سکتے، اس کے ٹھیک پیچھے بھی نہیں چھو سکتے، باقی حصوں کو چھو سکتے ہیں. اور اگر کسی کاغذ پر صرف آیت لکھی ہوئی ہے تو اب اس کاغذ کو کسی کونے کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہارون رشید اتاری میاں چنو سے. پہلے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کے جانے کے بعد ان کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے کام کیے جائیں کہ ان کا وہاں پہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو باپا جان اس بارے میں رہنمائی فرما دیں اور میرے والد محترم عبد الرشید کے لیے بخش و مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
اللہ غری کے رحمت فرمائے، بے صاحب مغفرت کرے. سمندری گنبد رسالہ مکتبۃ المدینہ اس کے پیج نمبر 23 پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے.
سبحان
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد افضال حسن اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا سے. باپا جان کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ اذان میں جو پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے یا اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے؟ کہ را کو لام کے ساتھ ملایا جاتا ہے یا درمیان والے حمزہ کو لام کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، جواب ارشاد فرما دیجئے.
صحیح تو اللہ اکبر یہ بھی صحیح ہے، لیکن عوام کے سامنے پڑھتے ہیں پڑھنے والے، بس ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، عوام کنفیوز ہو جاتی ہے. اس طرح تو آیتیں بھی ملا کر پڑھنے کا ایسا انداز موجود ہے کہ جو پڑھ سکتے ہیں اکیلا پڑھے تو پڑھے، عوام میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں عوام کنفیوز ہوگی اور اس کو غلط کہے گی. تو اللہ اکبر یہ پڑھنا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی تشویش نہ ہو، پریشانی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام مفتاح سرور، میں سبانگ انڈونیشیا میرتاہو. Pertanyaannya adalah sebagian orang di sini itu ada yang mempunyai jenggot berwarna hitam dan ada juga yang mempunyai jenggot berwarna merah. Dan termasuk seperti Bapak Jan juga, terus Ketua Dewan Suro, anggota Dewan Suro, dan anggota-anggota yang lainnya, ada yang mempunyai jenggot berwarna hitam. Nah, ada yang mempunyai jenggot berwarna merah. Pertanyaannya, yang disunahkan itu jenggot yang berwarna merah atau jenggot yang berwarna putih? Dan gimana sejarahnya? Mohon dijelaskan supaya saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik.
مصباح سرور بھائی نے جو سوال کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر مبلغین کی داڑھی شریف لال ہے، تو یہ لال کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، اس کی کیا سنت ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیے تاکہ اس کے بارے میں مجھے علم دین حاصل ہو.
یہ بےچارے، ان کے لیے نئی چیز اصل داڑھی، تو پہلے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ہماری کیسے نکلے داڑھی، داڑھی والے بہت اچھے اچھے چہرے ہیں، خوبصورت چہرے ہیں، ہم لوگ تو ادھر 35-35 سال تک تو نکلتی ہی نہیں ہے، پھر نکلتی تو تھوڑی سی نکلتی ہے، یہ کیسے ہمارا چہرہ بھرے. یہ داڑھی جب سفید ہو جاتی ہے نا تب اس کو مہندی بھی لگاتے ہیں، ہنا مہندی، اور اس کے ہیئر کلر بھی آتے ہیں جو رسکی ہوتے ہیں، لگاتے ہیں لوگ کہ پھر وہ ڈارک زیادہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور اپنی مرضی کا نہیں بنتا، جو مطلب ہونا چاہیے، لال ہو صحیح ہے، زرد میننگ یلو یہ بھی صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے. تو ہم لوگ مہندی لگاتے ہیں، یعنی میں تو مہندی لگاتا ہوں، ہم لوگ میں نے کہہ دیا، وہ پتہ نہیں احتیاط سے ہو سکتا ہے ہیئر کلر بھی لگاتے ہوں گے، آسانی ہوتی ہے ہیئر کلر میں. تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ عام طور پہ بال سفید ہوتے ہیں، وائٹ، تو اس لیے وہ لگاتے ہیں. کالے پر اگر لال کرنے جائیں گے تو کالے لال نہیں بنیں گے، اس میں رنگ نہیں پکڑے گا، کالے پر کوئی رنگ نہیں پکڑتا،
کالا ہی غالب رہے گا.
کالے کالے کو سفید کا تو احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ کالے کو سفید اس لیے کیے کہ لوگ بزرگ سمجھیں، تو اس کی بھی ممانعت فرمائیے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھیں تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب
الیک.
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب
الیک.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجمع مدنی مذاکرہ، ہے مجمع مدنی مذاکرہ.